أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأن إنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سلیمان نے کہا کہ اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرم بردار بن کے آئیں؟ ایک دیو ہیکل جن کہنے لگا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس سے کھڑے ہوں، اور بے شک میں اس کام پر بہت طاقتور ہوں، امانت دار ہوں۔ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے یہ کہا کہ میں اس کا تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف واپس آئے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو سلیمان نے فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو آدمی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک میرا پروردگار بے نیاز ہے، بڑا کرم والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو تبدیل کر دو، کچھ تبدیل کر دو، اجنبی کر دو، اوپرا کر دو، اس کے تخت کو اس کے لیے اوپرا کر دو، اور ہم دیکھیں کہ کیا یہ ہدایت یافتہ ہوتی ہے یا ان میں سے ہے جن کو ہدایت نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ وہ کہنے لگی گویا کہ ویسا ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مطیع و فرما بردار بن کر آئے ہیں۔ اور اس ملکہ کو روک دیا ان چیزوں نے جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ سے، اللہ کو چھوڑ کر، اور بے شک وہ ملکہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر اس ملکہ سے کہا گیا کہ تم قلعے میں داخل ہو۔ جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو خیال ہوا کہ یہ پانی ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھولیں۔ سلیمان نے فرمایا کہ یہ محل ہے جس کے اوپر شیشے تہ بتہ جڑے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں مسلمان ہوتی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 سے لے کر 44 تک کی، آیت نمبر 44 تک کی آیات ہیں۔ پچھلے دو ہفتوں میں ہمارا بیان نہیں ہو سکا اور بیچ میں فصل ہو گیا، جو گزشتہ سے پہلا ہفتہ تھا اس میں میں سفر پر گیا ہوا تھا، پہلے سے اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ پچھلے ہفتے میرا بیان ہونا تھا لیکن دارالعلوم کی ایک تقریب ختم قرآن تھی جس میں حفاظ قرآن کا آخری سبق ہونا تھا اور بیان ہونا تھا، اور حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم کی دعا ہونی تھی، اس تقریب کی وجہ سے جو قرآن ہی سے متعلق تھی ہم نے اپنا درس قرآن مؤخر کر دیا تھا۔ تو دو ہفتوں کے ناغے کے بعد اب یہ درس شروع ہو رہا ہے، اور ربط اس کا آپ حضرات کے سامنے واضح ہوگا کہ قصہ چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا، اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی حکمرانی عطا فرمائی تھی، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، حتیٰ کہ ہوا کے اوپر بھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے لشکر کے اندر ہدہد موجود نہیں ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں گیا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا اور پھر اس نے آ کر خبر دی کہ میں ایک ایسے علاقے کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جہاں ایک عورت ملکہ ہے اور اس کا زبردست قسم کا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے پیغام بھیجا دین کا، اور وہ پیغام پہنچا ملکہ بلقیس کے پاس۔ ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ہم سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں تو کر تو سکتے ہیں، مگر اس میں خاری اور ذلت ہمارا مقدر ہوگی اور ہمارا علاقہ مفتوحہ بن جائے گا، اور جو اعزت و اہلیہ وہ اذلہ بن جائیں گے، جو عزت والے ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے ملکہ بلقیس نے کہا کہ لڑائی تو مناسب نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ ہدایا بھیجتی ہوں، اور قیمتی ہدایا بھیجتی ہوں، اور یہ دیکھتی ہوں کہ سلیمان جو ہیں وہ ان ہدایا کو قبول کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں یعنی مطمئن نہیں ہوتے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے طرح طرح کے قیمتی ہدایا جمع کیے، اور پھر اپنے قاصدوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دنیاوی ہدایا کی طرف کوئی نظر نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے یہ دنیا کے ہدایا نہیں چاہیے، بلکہ یا مجھے اسلام چاہیے یا استسلام چاہیے، یا تو تم مسلمان ہو جاؤ یا اسلام کے سامنے کم از کم سر تسلیم خم کر دو۔ جب یہ پیغام پہنچا ملکہ بلقیس کے پاس تو ملکہ بلقیس نے ارادہ کیا کہ میں خود جاؤں اور جا کر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات بھی کروں اور ان کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کروں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس اپنے علاقے سے روانہ ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاقے کی طرف اس نے بڑھنا شروع کیا، لشکر اور یہ سب چیزیں اس کے ساتھ تھیں، جاہ و حشم، خادم، طرح طرح کی نعمتیں اس کے ساتھ تھیں۔ ابھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چند میل کے فاصلے پر تھی، مگر خبریں پہنچ گئیں اور غبار سا اڑنے لگا، آثار نظر آنے لگے کہ کوئی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ، لشکریوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے جو لوگ موجود تھے، جن میں انسان بھی تھے اور جن بھی تھے، ان سے کہا کہ بتاؤ یہ ملکہ بلقیس کا تخت جو اس کے علاقے میں ہے وہ کون لے کر آئے گا؟ تو وہاں ایک دیو ہیکل جن تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ عرش اس کے علاقے سے اٹھا کر لے آؤں گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس صبح سے دوپہر تک ہوا کرتی تھی، تو اس جن نے یہ کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے اور ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے علاقے، اس کے محل، بلکہ محل کے اندر جو جگہ اس کی خاص بیٹھنے کی ہے، جہاں اس کا تخت شاہی ہے، وہ تخت شاہی میں ابھی تھوڑی دیر میں اٹھا کر لے آتا ہوں، اور اللہ تعالی نے مجھے اس کی قوت بھی عطا فرمائی ہے، اور میں امانت دار بھی ہوں، اور میں جو تخت شاہی کے اندر جواہرات، موتی لگے ہوئے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کروں گا۔ وہاں ایک صاحب بھی موجود تھے جن کی تفصیل ابھی بعد میں عرض کروں گا، اور کئی مفسرین نے فرمایا کہ وہ آصف ابن برخیہ تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص ساتھی تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس زمانے کے صدیق تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، اسی طریقے سے تو سلیمان علیہ السلام کے خاص صحابہ میں آصف ابن برخیہ تھے رحمہ اللہ تعالی، ان کو اللہ تعالی نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو ایسا اسم اعظم معلوم تھا کہ وہ اگر اس اسم اعظم کے واسطے سے اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے تو وہ دعا سیکنڈوں کے اندر قبول ہوتی تھی، اور ناممکن چیز جو ہے وہ بھی ممکن ہو جاتی تھی۔ تو آصف ابن برخیہ، جن کے پاس کتاب کا علم تھا اور اسم اعظم ان کو معلوم تھا، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں پلک جھپکنے کے اندر یہاں پہنچا دیتا ہوں، آپ آسمان کی طرف دیکھیں پھر ادھر دیکھیں تو تخت یہاں موجود ہوگا۔ چنانچہ وہ جو صاحب تھے آصف ابن برخیہ، اکثر مفسرین کے خیال کے مطابق انہوں نے پلک جھپکنے میں یعنی ایک دو سیکنڈ کے اندر وہ تخت جو ہے وہ یہاں پہنچا دیا۔ پہنچا کیا دیا، بلکہ اس میں اعظم پڑا، اللہ تعالی سے دعا کی اور وہ تخت جو ہے چند سیکنڈ کے اندر اس کے علاقے، اس کے محل اور اس کے محل کے اندر جو مخصوص جگہ تھی وہاں سے اٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت دیکھا تو فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرا رب کا فضل ہے، لیبلوانی اشکر ام اکفر، اور اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں یہ آزمانے کے لیے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ نکیرو لہا عرشہا، کہ یہ جو تخت شاہی ہے اس ملکہ کا، اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر دو، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کے بعد یہ جو ملکہ بلقیس ہے یہ پہچانتی ہے یا پہچانتی نہیں ہے، عقل مند ہے یا کچھ بے وقوف سی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس ملکہ بلقیس کے اس قیمتی عرش عظیم کے اندر تبدیلی کر دی گئی اور کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اس میں کی گئیں۔ ملکہ بلقیس آ گئی، جب حاضر ہوئی تو ملکہ بلقیس سے پوچھا گیا کہ اہاکذا عرشک، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اس نے دیکھا، اب حیران تھی کہ تخت تو میرا ہی ہے مگر کچھ کچھ بدلا ہوا ہے، اور ذہین تھی، سمجھدار تھی، بات کہنے کا سلیقہ جانتی تھی، تو اس نے بڑا حکمت والا جملہ جو سمجھدار لوگ کہتے ہیں وہ کہا، قالت کا انہو ہو، کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے، گویا کہ یہ وہی ہے، یعنی وہی ہے مگر بالکل وہی نہیں ہے، کچھ تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہوئی ہے، قالت کا انہو ہو۔ اور اس تخت کو دیکھ کر اور اس میں تبدیلی دیکھ کر ملکہ بلقیس کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ غیبی قوتیں عطا فرمائی ہیں اپنے فضل و کرم سے جو عام بادشاہوں کو میسر نہیں ہوتی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کو دیکھا اور پھر یہ کہا، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، کہ ہمیں اس تخت سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا اور علم ہو گیا تھا کہ آپ کے ساتھ غیبی قوتیں ہیں اور ہم آپ کے سامنے مطیع فرمانبردار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے کہا کہ چلیے محل میں چلیے، دربار سے ان کو اپنے محل کی طرف لے جانے لگے جہاں اس کا قیام ہونا تھا۔ تو راستے میں پانی نظر آیا کہ دور تک پانی ہے، اور پانی بھی بڑا صاف شفاف خوبصورت، اور خوبصورت مچھلیاں اس کے اندر تیر رہی تھیں۔ تو ملکہ بلقیس جو ہے اس نے اپنے پائنچے اوپر کیے تاکہ کپڑے نہ بھیگیں، اور سوچا کہ بادشاہ کہہ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو مجھے اس پانی ہی سے گزر کر محل میں داخل ہونا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پائنچے اپنے کپڑے کو سنبھالا اور پائنچے اوپر کر کے اس محل کی طرف بڑھنے لگیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پائنچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کپڑے اسی طرح رکھو، یہ جو پانی نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہ پانی نہیں ہے، اس کے اوپر شفاف شیشہ ہے، اور یہ شیشہ اتنا شفاف ہے کہ تمہیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ شیشہ ہے یا اس کے نیچے کا پانی ہے، اور مجھے اس شیشے کے اوپر سے گزر کر جانا ہے۔ بہرحال وہ شیشے کے اوپر سے گزر کر داخل ہوئی، اور اسی وقت میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر یہ کہا کہ انی ظلمت نفسی، میں نے اب تک اپنی جان پر بڑا ظلم کیا کہ غیر اللہ کی عبادت کرتی رہی، اور پھر آگے کہا واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، یعنی اسلام قبول کرتی ہوں۔ تو یہ وہ واقعے کا حصہ ہے جس سے متعلق آیات میں نے آج پڑھی ہیں. ترجمہ سن لیجئے. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. سلیمان کہنے لگے اے سردارو تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا قبل اس کے کہ وہ مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں. وہ فرما بردار ہو کر آ رہے ہیں, مطیع ہو کر آ رہے ہیں, اطاعت قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو تخت ہے وہ پہلے یہاں پہنچ جائے. تو کون ہے جو لے کر آئے گا؟ ایوکم یاتینی بعرشہا, تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت شاہی لے کر آئے اس سے پہلے کہ وہ یہاں میرے پاس فرما بردار بن کر آئے. قال عفریت من الجن, تو جنوں میں بھی جو ایک عفریت جن تھا, دیو ہیکل, طاقتور, اردو میں بولتے ہیں عفریت, یعنی بہت ہی مضبوط قسم کا دیو ہیکل جسے کہا جاتا ہے, تو ایک دیو ہیکل جن تھا, تو اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک, کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے سے پہلے پہلے, یعنی آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت یہاں پہنچا دوں گا, ایک گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹہ, دو گھنٹہ, جو بھی لگتے ہوں. قبل ان تقوم من مقامک, قبل اس کے کہ آپ اپنے اس کھڑے ہونے کی جگہ سے کھڑے ہوں, یعنی اس مجلس سے کھڑے ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور بے شک میں اس کے اوپر بہت طاقتور ہوں, امانت دار ہوں. جن نے کہا اللہ نے مجھے جسمانی طاقت دی ہے, اور ایسی زبردست جسمانی طاقت دی ہے کہ میں بند دروازوں کے اندر چلا جاتا ہوں, وہاں سے میں تخت اٹھا لوں گا, تخت کو اٹھا کر بند دروازوں کو پار کرتا ہوا میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت آپ تک پہنچا دوں گا. میں اس معاملے میں طاقتور بھی ہوں, امین, اور امین بھی ہوں, امانت دار ہوں, یعنی تخت شاہی میں جو ہیرے, جواہرات اور طرح طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا. یہ تو جن نے کہا, لیکن آگے قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب, تو جن کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے یہ کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں وہ تخت شاہی آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف واپس آئے. لفظی ترجمہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف واپس آئے, آدمی ادھر دیکھے پھر نگاہ واپس لے کر آئے تو سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے, اور اس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں پلک جھپکنا, کہ آپ پلک جھپکے دیکھیں موجود ہوگا. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں وہ تخت لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ واپس آئے. اب یہ کون تھا جس نے کہا کہ میرے پاس, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو دو قول ذکر کیے, ایک عفریت من الجن کا اور دوسرا الذی عنده علم من الکتاب کا, اس میں بڑا لطیف اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ طاقتیں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک جسمانی طاقت ہوتی ہے, ایک روحانی طاقت ہوتی ہے. ایک طاقت جسمانی ہوتی ہے, ایک طاقت روحانی ہوتی ہے. جسمانی طاقت تو دیو ہے کل جن ہے جو بڑا مضبوط ہے جناب, منٹو سیکنڈوں میں وہ ایک جگہ کی چیز بھاری جو عام انسان نہیں اٹھا سکتا, دیو ہے کل جن وہ چیز اٹھا کر ایک جگہ سے, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آسانی سے لے جا سکتا ہے. مگر یہ جو کچھ ہوگا یہ جسمانی قوت کی بنا پر ہوگا. تو جن, جو دیو ہیکل جن تھا, اس نے تو یہ کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے, آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت شاہی یہاں پہنچا دوں گا, لیکن وہاں ایک بزرگ بھی موجود تھے اللہ والے, وہاں ایک بزرگ بھی موجود تھے اللہ والے جن کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن کہتا ہے کہ قال الذي عنده علم من الكتاب, کہا اس نے کہ جن کے پاس جس کے پاس کتاب کا علم تھا, طاقت نہیں تھی جسمانی لیکن روحانی علم تھا, روحانی قوت تھی, کتاب کا علم ان کے پاس تھا, انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف واپس آئے, یعنی پلک جھپکنے سے پہلے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کام ہوتا ہے جسمانی طاقت سے اور کبھی کام ہوتا ہے روحانی طاقت سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ جسمانی طاقت والا ہوتا ہے, بڑا مضبوط ہوتا ہے, وہ چیز اٹھا لیتا ہے کہ جو ایک کمزور آدمی یا نارمل آدمی یا عام صحت مند آدمی نہیں اٹھا سکتا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے بڑا طاقتور ہوتا ہے, پہلوان ہوتا ہے, دیو ہیکل ہوتا ہے, بہت زبردست جسمانی قوت والا ہوتا ہے, مگر حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتا. ایک پتلا دبلا آدمی جس کو اللہ تعالی نے صبر و شکر اور روحانی قوت عطا فرمائی ہو, وہ کام کر جاتا ہے جو جسمانی طاقت والا نہیں کر پاتا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جسمانی قوت جو ہے وہ کم درجے کی ہے اور روحانی قوت جو ہے وہ زیادہ درجے کی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں دونوں قوتوں کا ذکر کیا کہ جنوں کو اللہ تعالی نے جسمانی قوت عطا کی ہے, لیکن وہاں ایک صاحب بزرگ ایسے موجود تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے یا تو سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے, صدیق آصف ابن برقیہ, کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں روحانی قوت سے اور کتاب اللہ کے علم سے وہ آپ کے پاس ایک منٹ میں پہنچا دوں گا. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا. آج سے تقریباً 40-45 سال پرانی بات, جب میں لڑکا تھا تو میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا, لاہور رہتا تھا, تو میرے والد رحمہ اللہ نے مجھے یہاں بھیج دیا پڑھنے کے لیے. دورہ میں وہاں کر چکا تھا, تخصص الافتاح کے لیے میں یہاں حاضر ہوا اور اپنے دادا قدس اللہ سرہ کے پاس ایک سال رہا. ان کا کمرہ یہ تھا اور ساتھ ہی میں میرا کمرہ تھا, تو میں وہاں رہا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ کچھ میری تکلیف ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی, حضرت کے ایک مرید تھے مولانا عبد الرحمان صاحب, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان کو دکھا دو, ہو سکتا ہے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہو. تو میں نے ان کو دکھا دیا, انہوں نے کہا تمہارے اوپر کوئی اوپر اثر ہے. اب میں بڑا ڈرا, لڑکا تھا ہے جی, ویسے اب بھی ڈرپوک ہوں, اس وقت زیادہ ڈرپوک تھا. تو بڑا ڈرا کہ بھائی جن کا اثر ہو گیا اور پتا نہیں جن کیا کر دے گا. تو میں نے اپنے دادا سے کہا کہ جی انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ اوپرا سر ہے. حضرت نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی جن سے کیا ڈرنا, اللہ تعالی نے تمہیں قرآن کی دولت دی ہوئی ہے. فرمایا تم تو حافظ ہو, اللہ تعالی نے تمہیں قرآن کی دولت عطا کی ہوئی ہے, اور جس کو اللہ تعالی نے قرآن کی دولت عطا کی ہو جن اس کا کیا مقابلہ کرے. اب وہ بات جو ہے وہ یہاں مجھے یاد آ گئی, اس لیے کہ یہاں ایک جن تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی جسمانی طاقت کے بلبوتے پر وہ تخت مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے پہنچا دوں گا. وہ جسمانی طاقت استعمال کر رہا تھا, لیکن وہ جو صحابی تھے حضرت آصف ابن برقیہ, تو وہ روحانی طاقت استعمال کر رہے تھے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ آپ کے پاس لا کے رکھ دیتا ہوں. اور اس سے اللہ تعالی نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ جسمانی طاقت کم ہوتی ہے اور روحانی طاقت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب لڑائی ہوتی ہے, ہنگامہ ہوتا ہے, پریشانی کا وقت آتا ہے, تو بس اوقات موٹا تازہ آدمی تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے, لیکن پتلا دبلا آدمی جب وہ ڈٹ جاتا ہے, نہیں بھاگتا, وہ ایک اندر کی روحانی قوت ہوتی ہے جو آدمی کو حالات کا مقابلہ کرنے پر ابھارتی ہے اور صبر اور توکل اس کے اندر پیدا کرتی ہے. اب یہ جو قال الذی عندہ علم من الکتاب, قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ کہا اس نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, تو یہ کون تھے؟ ابھی میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے اور ان کا نام تھا آصف ابن برخیہ, اور اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو علم عطا کیا تھا, اسم اعظم ان کو معلوم تھا, اور اس اسم اعظم کی برکت سے جب وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے, اس اسم اعظم کو لے کر اللہ تعالی کو پکارتے تھے, تو اللہ تعالی ان کی دعا پلک جھپکنے میں پوری فرما دیتے تھے. چنانچہ انہوں نے دعا کی, اور دعا کرتے ہی وہ جو عرش تھا وہ اڑتا ہوا یا جیسا بھی یہاں آ کے ظاہر ہو گیا پلک جھپکنے کے اندر. یہ تو وہ قول ہے جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا, مگر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اور کچھ مفسرین نے اور اسی قول کو اختیار کیا حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے, کہ نہیں, اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, اس سے ان کے صحابی مراد نہیں ہیں بلکہ خود وہ مراد ہیں. چنانچہ اس میں آ رہا ہے, دیکھیے, قال الذی عندہ علم من الکتاب, کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا, یعنی سلیمان علیہ السلام کہنے لگے, انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, تم مجلس کی بات کرتے ہو, میں تو یہ تخت یہاں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ تمہاری نگاہ واپس آئے. فلما رآہ مستقرا عندہ, پھر جب سلیمان نے دیکھا کہ وہ موجود ہے, قال ھذا من فضل ربی, کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو علم من الکتاب وہ کون تھے, خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. انہوں نے دعا کی اور منٹوں کے اندر, منٹ بھی نہیں, سیکنڈ کے اندر وہ تخت یہاں موجود تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے ساختہ فرمایا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. اور اسی سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں, اگر یہ فعل تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو یہ معجزہ کہلائے گا, اور اگر یہ کام کیا تھا یا اس کی نسبت ہوگی آصف ابن برخیہ کی طرف جو ولی اللہ اور صدیق تھے, تو یہ کرامت کہلائے گی. آپ حضرات نے شاید سنا ہوگا کہ جو خارق عادت ہے, یعنی ایسی چیز جو ناممکن ہے, وہ اگر ممکن ہو جائے تو اگر وہ کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے, اگر کسی ولی اللہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہو کرامت کہلاتی ہے, اور اگر کسی فاسق فاجر بھنگ پینے والے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو استدراج کہلاتا ہے. ہر صورت میں فیل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا, کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہوتے ہیں. نہ تو سلیمان علیہ السلام جو ہیں ہر چیز پر قادر ہیں, نہ ان کے صحابی ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ تعالی قادر ہے تو وہ اپنی قدرت کو کبھی ظاہر کرتا ہے نبی کے ہاتھ پر تو معجزہ کہلاتا ہے, کبھی وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے ولی اللہ کے ہاتھ پر, صحابی کے ہاتھ پر, ولی اللہ کے ہاتھ پر کرامت کہلاتی ہے, اور کبھی وہ اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتا ہے کسی کافر فاسق اور آوارہ بنگ پینے والے کے ہاتھ پر, اسے استدراج کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو خارق عادت ہے اس کو دیکھ کر آدمی کو فوراً کسی کا معتقد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو یہ کام کرنے والا ہے وہ کون ہے. اگر وہ نبی ہے تو سمجھ جاؤ یہ معجزہ ہے, اگر کوئی اللہ کا ولی ہے, تقوی والی زندگی ہے, اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق ادا کرنے والی اس کی زندگی ہے, تو وہ ولی اللہ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. متقی آدمی کے ہاتھ پر کوئی حیران کن چیز ظاہر ہو اس کو کرامت کہا جائے گا, لیکن اگر کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، ہم کیا کہیں گے؟ کہ یہ استدراج ہے، فعل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، اور اس فاسق فاجر کے ہاتھ پر ظاہر کیا گیا ہے۔ تو یہاں کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب سے خود حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہیں، اور معجزے کے طور پر انہوں نے ایک پلک جھپکنے میں اللہ تعالی کے حکم سے، ان کے دعا سے اللہ تعالی نے ایک پلک جھپکنے میں یہ تخت شاہی وہاں سے یہاں پہنچا دیا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب انہوں نے دیکھا کہ تخت تو آ گیا، رکھا ہوا ہے، قال هذا من فضل ربی، تو کہا کہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، لیبلوانی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر کرتا ہے تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے۔ یہ عجیب جملہ ہے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ تو اگر کوئی آدمی شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا بھی بندوں کا بھی، تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتے ہیں، اور نعمتیں اس کو عطا فرماتے ہیں، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو باقی رکھتے ہیں اور نئی نعمتیں اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جس نے شکر کیا تو جزی نیز وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے، ومن کفر فان ربی غنی کریم، فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، سخاوت والا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، سخاوت والا ہے، یعنی اس کو ناشکری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ناشکری کوئی آدمی کرے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جو آدمی شکر کرے گا اس کا فائدہ خود اسے ہوگا، ناشکری کرے گا اس کا نقصان خود اسے ہوگا۔ اس کو قرآن نے فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے، ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، کرم والا ہے، سخاوت والا ہے۔ جب تخت آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پھر آگے فرمایا قال نکروا لها عرشها، اپنے سرداروں سے کہا اس کے تخت میں تھوڑی سا اوپر اپن پیدا کر دو۔ نکارا یو نکیرو کا معنی ہوتا ہے اوپرا کر دینا۔ آپ تو اکثر طالب علم بیٹھے ہیں، ایک نکیرا معرفہ آپ نے پڑھا ہوگا، معرفہ متعین ہوتا ہے اور نکیرا جو ہے وہ متعین نہیں ہوتا۔ تو نکارا یو نکیرو کا مطلب یہ ہے کہ معرفہ کو نکرا بنا دو، یعنی جس کو وہ پہچان رہی تھی اب اس کو پہچاننے میں تھوڑی سی مشکل ہونے لگے، وہ معرفہ نکیرا بنا دو۔ تو قال نکیرو لہا عرشہا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اس کے تخت کو اوپرا کر دو۔ اس اوپرا بہترین ترجمہ ہے، لیکن آج کل یہ جو لفظ کم استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہم العالی نے کہا اجنبی کر دو، اس کے تخت کو اس کے لیے کچھ اجنبی کر دو، اور بعضوں نے ترجمہ کیا تبدیل کر دو، یعنی کچھ تبدیلی اس کے اندر کر دو۔ ننظر، تاکہ ہم دیکھیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ یہ عورت ہدایت یافتہ ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جن کو کوئی ہدایت نہیں ہوتی، یعنی اس کے اندر عقل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ عقل بڑی دولت ہے مولانا، میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں دورے میں اور فارسی کا مقولہ ان کو سناتا ہوں کہ یک من علم را دہ من عقل باید، ایک من علم کے لیے کم از کم 10 من عقل چاہیے. فارسی کا مشہور مقولہ ہے یک من علم را دہ من عقل باید. علم تو آپ مدرسے سے سیکھ سکتے ہو، کتابوں سے سیکھ سکتے ہو، لیکن عقل جو ہے وہ مدرسے میں حاصل نہیں ہوتی، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو چاہے دے دے، یا پھر تجربات رگڑے کھا کے آدمی سیکھتا ہے. جب طرح طرح کے مشکلات مصائب سے گزرتا ہے تب عقل آتی ہے آدمی کو، ورنہ عقل نہیں آتی. تو یہ عقل بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو قیامت کے دن لا یجزا الا بقدر عقلی، مشکات کے اندر روایت موجود ہے کہ آدمی کو جو آخرت کے اندر جزا اور سزا ملے گی عقل کے مطابق ملے گی، جتنی شاندار عقل ہوگی اسی کے مطابق اس کے اعمال ہوں گے، کیونکہ اعمال کا تعلق ظاہر سے کم ہے باطن سے زیادہ ہے. اعمال کا تعلق ظاہر سے کم ہے باطن سے زیادہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ اعمال کوئی عام صحابہ سے بہت زیادہ نہیں تھے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ما فضلکم بصوم ولا صلاۃ ولکن بشیء وقر فی القلب. ابوبکر کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے یہ زیادہ نماز روزے سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس چیز سے حاصل ہوئی ہے جو ان کے دل کے اندر موجود ہے. تو دل کے اندر جو علم ہوتا ہے، دل کے اندر جو تقویٰ ہوتا ہے، دل کے اندر جو خدا کا خوف ہوتا ہے، دل میں اور دماغ میں جو عقل ہوتی ہے، اس کی برکت سے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ عورت کچھ عقل مند بھی ہے یا نہیں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکیرو لہا عرشہا، اس کے تخت کو تھوڑا سا اوپرا کر دو، اجنبی کر دو، ننظر ہم دیکھیں گے اتہتدی، کہ اس کو ہدایت بھی ہوتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان میں سے ہے کہ جن کو کوئی ہدایت نہیں ہوتی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی تبدیلی کو پہچان لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ تبدیل ہو جائے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کچھ. تو جو تھوڑی سی تبدیلی کو پہچان لے اس کا مطلب عقل مند آدمی ہوش مند ہے، اس کی آنکھوں میں بھی سلامتی ہے، بات کو صحیح طریقے سے دیکھتا اور پہچانتا ہے. اور جس کو کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ بےچارہ بےچارہ ہی ہے بس پھر وہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ ہدایت یافتہ ہے یا ان لوگوں میں سے جن کو کوئی ہدایت نہیں ہوتی. فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، پھر جب وہ ملکہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا یہی ہے تمہارا تخت. اب کس نے کہا؟ قرآن مجید نے اس کو صراحتاً ذکر نہیں کیا، بس یہ کہا گیا قیل، کہا گیا. اور میں ایک سوچ رہا تھا کہ اگر قیل لہا ہوتا تو بھی کلام کے اندر ثقل پیدا ہو جاتا، اگر قال لہا ہوتا تو بھی کلام کے اندر ثقل پیدا ہو جاتا، روانی ختم ہو جاتی. اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر عجیب و غریب روانی ہے. فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، نہ لہا لایا گیا نہ قال لہا لایا گیا. فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، جب وہ آئیں تو ان سے کہا گیا کہ کیا یہی ہے تمہارا تخت. قالت کأنہ ہو، کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے. عورت ذہین تھی، سمجھدار تھی، دیکھتی تھی تو دیکھتی تھی، دیکھ کر دیکھتی تھی. بعض ہوتے ہیں نا دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، بعض سن کر بھی نہیں سنتے، ہے نا. لیکن کوئی دیکھ کر دیکھ لے اور سن کر سن لے تو یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. قرآن نے بھی یہ ذکر کیا کہ جو کافر ہیں لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل ہم اضل. دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، سن کر بھی نہیں سنتے. اچھا آدمی وہ ہے جو دیکھے تو سمجھے، سنے تو بات کو سمجھے. دیکھنا بھی صحیح ہونا چاہیے، سننا بھی صحیح ہونا چاہیے. اور سمجھدار تھی تو تو اس نے ایک نظر دیکھا اپنے تخت کو، سمجھ گئی کہ ہے تو وہی، کچھ تبدیلی ہوئی ہے. تو قالت کأنہ ہو، کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور اس واقعے سے پہلے ہی ہمیں علم دے دیا گیا ہے، یعنی ہمیں علم ہو گیا کہ آپ غیر معمولی طاقتوں اور غیبی قوتوں والے نبی ہیں. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مطیع و فرما بردار ہو گئے ہیں. جب اس نے یہ کہا کہ اوتین العلم من قبلها وکننا مسلمین، کہ ہمیں اس سے پہلے یہ علم ہو گیا تھا اور ہم مطیع و فرما بردار ہو کر آئے ہیں. آگے قرآن نے اس عورت کی تعریف کی، کہا تھی تو یہ کافر، مگر کفر میں یہ اس لیے مبتلا ہو گئی کہ یہ غیر، اس کی قوم جو تھی وہ غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی، حالات کی وجہ سے یہ کفر میں مبتلا ہو گئی. اشارہ کر دیا کہ عورت اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھدار تھی. چنانچہ قرآن نے آگے کہا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اس کو روکا ان بتوں نے جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور بے شک یہ ملکہ کافر لوگوں میں سے تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے، بلکہ کہا کیا جاتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ، حالات اور جو ماحول ہے وہ اس کو کوئی یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. اور اسی سے معلوم ہے کہ آدمی کو ماحول کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے آپ کے دائیں بائیں کے لوگ ہوں گے ویسی آپ کی طبیعت بن جائے گی. آپ کے دائیں بائیں اچھے لوگ ہوں گے آپ بھی اچھے ہو جائیں گے، اور اگر دائیں بائیں خراب کے لوگ ہیں، بری صحبت ہے، تو نعوذ باللہ اس کی وجہ سے آپ بھی بری صحبت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو قرآن نے کہا کہ وصدہا، اس ملکہ کو روک دیا تھا، یعنی تھی تو یہ مسلمان صحیح ذہن والی، لیکن اس کو روک دیا تھا. ما کانت تعبد من دون اللہ، وہ ان چیزوں نے جن کی یہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر. انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی. قیل لہ ادخل الصرح، پھر اس سے کہا گیا کہ قلعے میں چلیے، قلعے میں داخل ہو جائیے. فلما رأته حسبته لجة، پھر جب اس نے قلعے کو دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھولی، یعنی اپنے پائنچے اوپر چڑھائے. قال، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ صرح ممرد من قوارير، بے شک یہ محل ہے کہ جس میں، جس کو شفاف کیا گیا ہے شیشوں کے ساتھ. ممرد کہتے ہیں چکنے کو، شفاف کو، اسی سے امرد نکلا ہے جس کی داڑھی نہ ہو. ممرد یہ قلعہ ہے جس کو شفاف کیا گیا ہے. من قوارير، شیشوں کے ساتھ، یعنی شیشے جڑے گئے ہیں، اس کے نیچے پانی ہے. تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہیں پانی میں چلنا پڑے گا، حالانکہ شیشے ہیں ان شیشوں کے اوپر، تم آرام سے جا سکتی ہو، تمہارے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے. جب اس نے یہ دیکھا کہ تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ غیبی طاقتیں بھی ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، فوراً کہنے لگی قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب تک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان، اور میں سلیمان کے ساتھ مسلمان ہوتی ہوں. للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے. چنانچہ یہ ملکہ مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہوتے وقت اس نے یہ جملہ کہا جس کو قرآن نے نقل کیا کہ انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور ملکہ بلقیس کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک سوال. تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ عبداللہ ابن عیینہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ یہ سارا واقعہ تو قرآن نے نقل کیا ہے، بعد میں ملکہ بلقیس کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کہا کہ معاملہ ختم ہو گیا، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین پر. اب آگے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ ہمیں ضرورت ہے پتہ کرنے کی، کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شادی ہوئی تھی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ نہیں ہوئی تھی تو کوئی نقصان نہیں ہے. اور اسی لیے قرآن مجید صرف ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے کہ جن سے ہمیں کوئی نصیحت ملتی ہو. اب تک جتنا واقعہ قرآن نے نقل کیا وہ صرف اتنا حصہ نقل کیا ہے جو نصیحت والا تھا. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سردارو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں؟ ایک دیو ہیکل جن کہنے لگا کہ میں اس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوں، اور بے شک میں اس پر بڑا طاقتور ہوں، امانت دار ہوں. کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف واپس آئے. پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، بڑی سخاوت والا ہے. سلیمان نے فرمایا کہ اس کے لیے اس کے تخت کو اوپرا کر دو، اجنبی کر دو، یعنی کچھ تبدیلی کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ عورت ہدایت یافتہ ہے یا ان میں سے ہے جن کو کچھ ہدایت نہیں ہوتی. پھر جب ملکہ پہنچی، ملکہ آ گئی تو اسے کہا گیا کیا یہی تمہارا تخت ہے؟ وہ کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا، اور ہم مطیع و فرما بردار ہو کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خاتون کو روک دیا تھا ان چیزوں نے جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر، اور بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی. پھر اس ملکہ سے کہا گیا کہ قلعے میں داخل ہو. جب اس نے قلعے کو دیکھا تو اس کا خیال ہوا کہ پانی ہے، اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے اپنا پائچہ اوپر کیا. سلیمان نے فرمایا کہ یہ قلعہ ہے کہ جس کو شفاف کیا گیا ہے شیشوں کے ساتھ. ملکہ کہنے لگی اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے. یہاں آ کر الحمدللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پورا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی. اگلی مجلس میں انشاءاللہ قوم سموت کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا اور قوم لوط کا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان لوگوں میں شامل کر فرما جو امت کے بہترین لوگ ہیں، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہوں اور قرآن کو سکھاتے ہوں. یا اللہ، ہمیں قرآن سیکھنے والا بنا دیجئے، قرآن سکھانے والا بنا دیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں یا اللہ ان کا حج آسان فرما، اپنے رضا کے مطابق ان کے لیے حج کی سہولتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جس کی جو جو جائز حاجت ہے اس قرآن کی برکت سے ان تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی اس دنیا سے چلے گئے اس قرآن کی برکت سے ان کی کامل مغفرت فرما۔ آج میرے پھوپھی زاد بھائی جناب وسیم اختر صاحب کا جنازہ ہوا اور ہم سب ظہر سے کے بعد اسی میں مصروف رہے، ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ انہیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما، ہمیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔